پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آپ ہمارے اس پروگرام میں مفت ٹیلیفون کال کی سہولت استعمال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے مفت کال کرنے کے لیے 0800-77789. اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ میں آج پیر کے روز لیبر ڈے یعنی مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن امریکہ کی قومی معیشت میں کارکنوں کی خدمات کے اعتراف کے طور پر منایا جاتا ہے. 1880 کے دہائی کے دوران امریکہ کی مختلف ریاستوں نے یکے بعد دیگرے عام مزدوروں کی خدمات کے اعتراف کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی ابتدا کرنا شروع کی. پھر 28 جون 1884 کو امریکی کانگریس نے ایک قانونی مسودے کی منظوری دی جس کے تحت ستمبر کے پہلے پیر کو امریکہ میں مزدوروں کے لیے خاص دن منانے کا اعلان کیا گیا اور یوں اس دن کو قومی تعطیل قرار دیا گیا. اور اب آتے ہیں پروگرام کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ امریکہ کے محکمہ دفاع نے پاکستان کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈ میں $30 ملین کی جو امداد تھی اس کو پہلے معطل کی اور اب بند کر دیا. اس پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس رد عمل کا اظہار کیا تھا.
جو $300 ملین ہے یہ ایڈ نہ تھی نہ ہے, نہ یہ اسسٹنس تھی نہ یہ ایڈ تھی. در حقیقت یہ ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ کے مد میں یہ چیز آتی تھی, اور یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان نے اپنے وسائل سے خرچ کیا ہے اور یہ انہوں نے ہمیں ریمبرس کرنا تھا. ہمارا پیسہ ہے, ہم نے خرچ کیا ہے, جو ہم نے پیش رفت کی ہے اور جو پاکستان نے جانی اور مالی قربانی کی ہے اس کی طرف جو ہمارا پیسہ خرچ ہوا تھا وہ ہمارا انہوں نے ریمبرس کرنا تھا جو فی الحال ان نے نہیں دیا.
یہ تو تھے پاکستان کے وزیر خارجہ. اور پینٹاگن نے اس بارے میں جو کچھ کہا ہے, اور افغانستان کی وزارت داخلہ نے اس فنڈ کے بند کیے جانے پر جس رد عمل کا اظہار کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھی محمد جلیل اسلام آباد سے بتاتے ہیں.
ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ پاکستان کی امداد دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی نہ کرنے پر منسوخ کی گئی ہے. تاہم اگر پاکستان اپنا رویہ تبدیل کر لے اور دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا پھر سے آغاز کرے تو امداد بحال کی جا سکتی ہے. دوسری طرف افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے امریکہ کی طرف سے پاکستان کی امداد معطل کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے خطے میں دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں میں مدد ملے گی. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی بھی دباؤ جس کی وجہ سے پاکستان دہشت گردوں کے لیے مبینہ امداد بند کر دے وہ ان کے بقول افغانستان اور خطے کے مفاد میں ہوگی. پاکستان کی طرف سے افغان وزارت داخلہ کے ترجمان کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم اسلام آباد کابل کے ان الزامات کو مسترد کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں.
یہ تھے ہمارے ساتھی محمد جلی. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں محترمہ اسما شاکر خواجہ جن کا تعلق ڈیفینس یونیورسٹی سے ہے, اور افغانستان سے ہمارے ساتھ انس الرحمان صاحب ہیں, ممتاز صافی اور تجزیہ کار. اسما شاکر خواجہ صاحبہ, آپ فرمائے کہ وزیر خارجہ پومپیو کے دورے سے ذرا پہلے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, آپ کیا کہیں گی کہ اس سے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟
جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور یو ایس اے کے باہمی تعلقات کا ٹریک ریکارڈ, یہ چیز ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اس طرح کے فیزز آتے رہے ہیں ہسٹری میں, چاہے وہ F-16 کی خریداری کا معاملہ ہو, چاہے وہ اس جب ہم F-16 کا ایشو تھا تب بھی پاکستان نے پیمنٹ کر دی ہوئی تھی اور ہمیں جہاز دینے میں بہت ساری تاخیر کی گئی, کبھی ایک ایشو پہ کبھی دوسرے پہ. تو اس طرح کے فیزز پاکستان اور یو ایس اے نے دیکھے ہیں, اور ہم ہسٹوریکل ٹرینڈز یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان فیزز کے بعد وہ سم ہاؤ بات چیت کے ذریعے ان فیزز سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جینوئن ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ, جس طرح کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ یہ امداد نہیں ہے بلکہ پاکستان نے جو وار اگینسٹ ٹیررزم میں کے دوران پیسے خرچے تھے یہ وہ ہمیں واپس کرنے تھے, تو اور یہ ہمارا ہی پیسے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ایک ایسے پاکستان کو اور نئی حکومت ہے, ٹرانزیشن کا ٹائم چل رہا ہے, تو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ کچھ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکے حکومت پاکستان سے. اور جہاں تک دہشت گردی اور کاؤنٹر ٹیررزم میں پاکستان کے چیزوں کی بات ہے, تو ہم سب کو یہ کوئی ہڈن فیکٹ تو نہیں ہے یا چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہے کہ کسی کو پتا نہ ہو کہ کس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار ادا کیا. پاکستان کے کچھ علاقوں میں ابھی بھی کاؤنٹر ٹیررسٹ اور ملیٹنسی آپریشن چل رہے ہیں, پاکستان خود وکٹم بنتا رہا ہے. ہمارا 2014 میں ہمارے اے پی ایس اسکول کا حادثہ ہوا اور وہ ٹیررسٹ افغان سرزمین سے آپریٹ کر رہے ہیں.
اچھا,
تو یہ کوئی یہ ایسا زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک بات کریں گے اور دنیا کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک دیں گے اور پاکستان کے اوپر اونرس آف ریسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ فکس کر دیں گے.
اچھا,
تو میرا میں یہ یقیناً کہوں گی کہ یہ خاصی بچکانہ مجھے گفتگو.
اچھا, آپ کو جانا ہے, میں چاہتا ہوں, میری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے جو ایک ممتاز اسکالر ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام, ان سے میں نے اسی بارے میں سوال کیا تھا, اس کو ذرا سن لیجیے تاکہ میں اس کا جواب لے لوں, پھر آپ کو جانا ہے تو میں آپ کو جانے دوں گا.
The emergency support funds have been intended for Pakistan to use against terrorism in the border areas.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایمرجنسی سپورٹ فنڈ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف جد و جہد میں مدد دی جا سکے. امریکہ پاکستان کی سلسلے میں کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, چنانچہ پہلے انہوں نے اسے معطل کیا اور اب منسوخ کر دیا, لیکن اس فیصلے سے جبکہ پاکستان میں نئی حکومت بن گئی ہے کوئی بہتر صورتحال نہیں ہوگی, اور پومپیو صاحب کے پاکستان کے دورے سے فوراً پہلے میرے خیال میں یہ امریکہ اور پاکستان کے مستقبل کے تعلقات کے لیے بہت برا ہے. ایک تو اس پر کمنٹ, دوسرے افغانستان کی وزارت داخلہ نے جو کمنٹ کیا ہے کہ اس قسم کے دباؤ ڈالنے سے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے خلاف مہم میں کامیابی حاصل ہوگی, آپ کیا کہیں گی؟
ان کی بات سے اتفاق کروں گی, انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے ایز این ایکسمیشن ساتھ کے طور پہ کہ جو امریکہ کی جو پالیسی آف ڈس انگیجمنٹ ہے کہ پابندیاں لگا دو, فورس سے دبا لو, چاہے آپ غصہ کرو اور اگلا ملک آپ نے انٹرسٹ کمپرومائز کر لے گا, یہ آج کل کا دور میں یہ چیزیں نہیں اتنی کارآمد ہوتی ہیں. آج کل کے دور میں ڈپلومیسی سفارتکاری سے مسئلے حل ہوتے ہیں, دو طرفہ گفتگو سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اس لیے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک اپنی طرف سے بہت امداد کیا ہے, اپنا ایک ایکٹ کیا ہے, یہ اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا, بلکہ تعلقات مزید جو ہے ڈیٹیریوریشن کی یا تنزلی کی طرف جائیں گے.
اچھا,
اور یقیناً جینوئن ایشوز یعنی کہ کامن گراؤنڈ جن پہ ہم مل کے آگے چل سکتے ہیں, ان پہ گفتگو کرنے کی بجائے اس اہم دورے میں ہم گفتگو کریں گے کہ آپ نے ہمارے یہ آپ نے ہمارا ڈیفینس سپورٹ بند کر دیا, آپ نے ہمارا کولیشن فنڈ بند کر دیا, ان ایشوز پہ کریں گے. حالانکہ ہمیں ضرورت جو اگر ہم دہشت گردی کا خطرہ دیکھیں تو وہ اتنا میسو لیول پہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مل کے ایوینیوز آف کوآپریشن ڈھونڈیں کہ ہم اور کون کون سے ایسے افیئرز ہیں جن میں ہم کوآپریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب وکٹم ہیں سارے ملک دہشت گردی کے. مگر انفارچونیٹلی یہاں پہ مجھے کچھ زیادہ ہم اس کو کہیں گے ذہانت اور وائزنس اس ڈیسیژن میں نہیں نظر آتی.
اچھا, افغانستان جو ریئیکشن دیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟
افغانستان دیکھیں, اگر آپ دہشت گردی جب سے یہ شروع ہوئی ایشو 9/11 کے دور سے لے کے آج تک, افغانستان یہ 17-18 سال میں تقریباً 16 سال میں اپنے پاؤں پہ ابھی تک کھڑا نہیں ہو سکا. افغانستان کے لیے کولیشن سپورٹ فنڈز بنے, افغانستان کو امداد ملی, یو این کی ملی, انٹرنیشنل فورسز کی ملی, جاپان میں افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام بنے, تو بجائے اس کے کہ دوسرے ملکوں کے بارے میں اس طرح کے جس کی ضرورت نہیں تھی اس قسم کے سٹیٹمنٹ کی دینے کے, افغان حکومت واقعی اپنے انٹرنل پرابلمز پہ توجہ دے اور جتنی ان کو سپورٹ پچھلے 16-17 سال میں دنیا کی مل چکی ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ان کی ریٹ صرف کابل پہ ہے, تو اس کے بارے میں وہ زیادہ اس پہ غور کریں اور اپنے انٹرنل لیے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط بنائیں, زیادہ پروٹیکٹ کریں, تو زیادہ بہتر ہوگا بہ نسبت اس کے کہ وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہمسایہ ممالک جنہوں نے ان کے لیے ہمیشہ ان کے مشکل دور میں ان کے ساتھ بھی دیا ہے, ان کے لیے کھڑے بھی ہیں اور آج بھی افغانستان میں جو سامان رسد ہے, جو ان کو جو چیزیں چاہیے, اس کا ایک بڑا حصہ پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی ان کی طرف سے افغانستان نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور افغانستان مطلب کون سا, اگر وہ خود اپنی سرزمین پہ دہشت گردی نہیں کنٹرول کر سکی, ان کی سرزمین سے دہشت گردی کے آپریٹرز آپریٹ ہو رہے ہیں اگینسٹ پاکستان, تو ظاہری سی بات ہے جب آپ مطلب وہ خود نہیں کنٹرول کر سکے تو وہ اس کی زمن میں پاکستان کو مردے الزام ٹھہرانا اور پاکستان کے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا اور اس قدر امداد کے باوجود اپنا ملک میں دوبارہ سے وہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں شروع کر سکے, ایک انسٹیٹیوشنز نہیں کھڑے کر سکے, طالبان پھر ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے وہاں پہ, تو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ ضروری اس ٹائم اپنے انٹرنل ایشوز کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک انسٹیبل افغانستان پورے خطے کی اقتصادی, معاشی, سیاسی, نظریاتی ترقی کے راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ افغانستان میں امن لانے کے اور سسٹینیبل پیس, دیر پا امن لانے کے بارے میں زیادہ فکر کریں اور اس میں زیادہ پالیسی
بنائیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کو جانا ہے, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. انیس صاحب آپ کی لائن, جی انیس صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میں آپ سے گفتگو کروں گا. ماروین وائن بام صاحب سے میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا یہ پاکستان کے لیے بھی کوئی پیغام ہے, تو ان کا کہنا تھا
I don't see how it could be taken anything other than a message to Pakistan that we are playing hardball with Pakistan.
وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں یہ اس کے علاوہ اور کوئی پیغام نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کہ ہم سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں, اور پومپیو صاحب کے اس دورے کا مقصد پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا ہونا چاہیے تھا, لیکن جو کچھ ہوا ہے اور اس کے جو ٹائمنگز ہیں اس سے یہ دورہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور امکان یہ ہے کہ پاکستان اس پر اور زیادہ برہم ہوں گے, پاکستانی اس پر بھی برہم ہوں گے اور افغانستان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس پر بھی ظاہر ہے ان کی برہمی ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں انیس صاحب, کیا یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں, افغانستان اور پاکستان میں, جو کہ اس وقت پہلی کشیدہ ہیں, مزید کوئی کشیدگی پیدا کریں گے اس قسم کے بیانات؟
دیکھیے, بہت شکریہ زخمی صاحب. یہ پیسے جو ہیں یہ امریکہ کے پیسے ہیں اور یہ پیسے جو ہیں افغانستان کو دے رہے ہیں, تو ان کے کچھ شرائط ہوتے ہیں تو وہ تب پیسے دیتے ہیں. یہ پیسے اب جب معطل کر دیے گئے ہیں تو اس کے وجوہات انہوں نے خود بھی بتائے ہیں کہ مطلب ہم یہ پاکستان کو اس لیے دے رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تھے, یا تو دہشت گردی ختم ہو گئی ہیں, پیسے ختم ہو گئے ہیں, اور یا جو ہے وہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کو ختم نہیں کر رہے, وہاں پہ جو ٹریننگ سینٹر وغیرہ ہیں ان کو ختم نہیں کر رہے تو وہ پیسے معطل کر دیے گئے. یہ دونوں کوئی شرائط ہو سکتے ہیں. رہی افغانستان کی بات, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ صرف اسی بنیاد پہ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو مختلف صورہ بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, یا وہاں جو ان کی بقول مجید دانش کے کہ وہاں پہ جو مختلف دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور وہ پھر افغانستان آ رہی ہیں, کیونکہ کل جو پرسوں جو ننگرہار میں داعش پکڑے گئے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جو بول رہی ہیں بات کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ, تو وہ سارے ان طرف وہاں کے لوگ ہیں جو اور گئی ایجنسی کے لوگ ہیں اور وزیرستان کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ وہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ یہ پیسے وہاں کی جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے دے رہے تھے وہ ختم نہیں ہو رہے, تو اس لیے ہم اس چیز کو ویلکم کر رہے ہیں.
صحیح,
یہ تھوڑا سا ایک پریشر ہے جو پاکستان پہ ڈال رہی ہیں اور وہ پریشر کیا ویلکم جو ہے افغانستان کر رہے ہیں. اس طرح باقی رہی جو حالات ہیں افغانستان اور پاکستان کی سیاسی حالات, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ حالات خراب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم نیبر ہیں افغانستان اور پاکستان دونوں جو ہے.
اب مجھے ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنی ہے.
نہیں دے رہے تو ٹھیک ہے, اگر دے رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, افغان پاکستان ایک خود مختار اور کنٹری ہے اور خود جیت سکتا ہے.
اچھا ایک آخری بات مختصر بتائیے گا کہ یہ جو وزیر خارجہ کی اس سے بات ہوئی آج پیر کے روز پاکستان کے اور افغانستان کے کونسلیٹ کھولنے کے بارے میں کچھ امید نظر آتی ہے کہ کونسلیٹ کھل جائے گا؟ بظاہر تو نظر آتا ہے.
آپ کی بات میں نے نہیں لی, تھوڑی سی آواز کر گئی تھی.
پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان جو آج بات چیت ہوئی ہے کونسلیٹ کھولنے کے حوالے سے جلال آباد کے, کیا امید کی جا رہی ہے وہاں پر؟
دیکھیں ہم خود بات کر رہے ہیں, ہم نے آج بات اٹھائی ہے کہ جلد از جلد جلال آباد کی کونسلیٹ کو کھول دیا جائے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کونسلیٹ بند ہوگا, اور کیونکہ ضرورت ہے ہم افغانستان کے لوگ کی. یہ تو جو بات ہو رہی تھی وہاں پہ ہم آج دیکھ رہے ہیں, آپ خود جو ہے کونسل سے بات کریں یا جو اپنا رپورٹر ہے وہ خود آپ دیکھیں سارے انتظامات ہو جائیں گے. پاکستان کے جو وہاں پہ کونسلیٹ تھا جلال آباد, اس کو بڑا خطرہ تھا وہاں پہ کوئی ارینجمنٹ نہیں تھی لوگوں کے لیے. اب جو ہے وہ ارینجمنٹ بننے جا رہے, آج میری بات ہوئی ہے, میں نے وہاں سے ساری انفارمیشن لی ہے, کہہ رہے کہ وہاں پہ ہم مکمل جو ہے ان کے لیے کینٹین بنا رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے ہم شیلٹر بنا رہے ہیں, ان کے لیے ہم پنکھے لگوا رہے ہیں. لیکن لوگ جو تھے خوف سے
اچھا انیس صاحب آپ کی لائن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے, آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, آپ بند کر دیجئے, ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ کو اور ہم سامنے ایک بریک لیں گے. جی آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے, کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کر سکیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک سامعین, ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے معروف اقتصادی ماہرین کا ایک مشاورتی پینل تشکیل دے دیا ہے جس میں ملکی ماہرین کے علاوہ غیر ملکی اقتصادی ماہرین بھی شامل ہیں, اور انہیں ماہرین میں ایک ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب بھی شامل ہیں جو کہ ڈین ہیں, پرنسپل بھی ہیں اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے نسٹ میں. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں, سب سے سیریس چیلنج کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں جب آپ جائیں گے تو کن تجاویز کو آپ پیش کریں گے اور کن پر گفتگو کریں گے؟
جی سب سے جو میرے نزدیک جو امیڈیٹ چیلنج ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ پاکستان بیلنس آف پیمنٹ, یعنی کہ ہمارا امپورٹ بہت تیزی سے بڑھا ہے, ایکسپورٹ اس تیزی سے نہیں بڑھا ہے, تو یہ گیپ جو ہے ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, جس کو فل کرنے کے لیے پاکستان کو ڈالر کی ضرورت ہے. وہ ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں, مختلف ذرائع سے بھی حاصل کر لے جائے تو پھر بھی وہ کم پڑ رہا ہے, تو اس کے لیے پھر ایک ایشو ہوگا کہ کیسے پھر کیا کیا جائے, کیا آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا پھر کوئی ہم خود بیٹھ کے کچھ اپنا ریفارم پروگرام طے کرتے ہیں اس کو, اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ کچھ ہم امپورٹس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں, جن سے $2 بلین اگر ہم ایکسپورٹ بھی بڑھا دیں اس والے سال میں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ریمیٹنس کی بات.
ڈاکٹر صاحب آپ ذرا سی اپنی جگہ چینج کیجیے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں, اپنی ذرا سی جگہ چینج کر لیجیے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی سی.
اچھا
جی
اب یہ ٹھیک ہے؟
ہاں جی بہتر ہے.
اچھا
جی
یہ چند اقدامات ہیں امپورٹ کو کم ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے.
جی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, ڈاکٹر عطاء محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا بھی اکنامک سبجیکٹ ہے اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے.
میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے یہ جو ایڈوائزری کاؤنسل ابھی پی ایم عمران خان کی طرف سے آئی ہے, یہ کافی اچھا سٹیپ ہے. اور پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ جو پاکستان کے فورن افیئرز ہیں, پاکستان کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ معاملات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کی طرف سے پاکستان کے اوپر کافی پریشر آ رہا ہے, ان کو دیکھنے کے لیے خصوصی ٹیم بنانے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے اور پاکستان کو بہتر اکنامک پالیسیز کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو امیڈیٹ جو ریلیف والی پالیسیز ہیں نا ان کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اس سچویشن سے کیسے کاؤنٹر کرتا ہے, کیونکہ جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ زیادہ تر اکیڈیمیشنز ہیں, لم سے ہیں, لاہور اسکول آف اکنامکس سے ہیں, یا آپ دیکھیں کہ آئی بی اے سے ڈاکٹر ارشد حسین جو کہ انسٹیٹیوشن ریفارمس کے ایڈوائزر ہیں انہیں کی ہی ٹیم سے ڈاکٹر افتخار ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں, نرس سے لوگ ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اکیڈیمیشنز کیسے بناتے ہیں پالیسی اور امیڈیٹ پاکستان کو کیا ریلیف ملتا ہے. اگر پاکستان وہی آئی ایم ایف کی طرف جاتا ہے تو پھر وہی تنقید پاکستان کے اوپر آتی ہے کہ پاکستان نے پہلے پچھلی گورنمنٹ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی ہیں اور یہ گورنمنٹ بھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہی تو چینج کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان, اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ تین سیکٹرز کے اوپر پاکستان کافی محنت سے کام کر رہا ہے. ایک تو اپنا ٹیکس سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں ابھی کوئی بھی فورنر جو ہے جو پاکستانی اوورسیز میں رہتے ہیں وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس فائلر نہیں ہے. اور دوسری جو کیش ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر کافی ریسٹرکشن پاکستان میں ہیں, کیونکہ میں نے ریسنٹ پاکستان کا وزٹ کیا تو یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. دوسرا پاکستانی اوورسیز پاکستانی کے اوپر کافی فوکس ہے کہ اوورسیز پاکستانی سے ریکویسٹ کی جائے, اوورسیز پاکستانی کو بینکنگ چینل کے تھرو جو ہے نا وہ ریمیٹنس منگوائے جائیں اور اوورسیز پاکستانی کو انویسٹمنٹ کے موقع دیے جائیں. اور تیسرا یہ جو انٹرنل نیب کو امپاور کیا جائے اور یہاں پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں وہاں سے کچھ پیسے گیدر کیے جائیں. تو میرے خیال میں ابھی تو ان کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تو دیکھنا ہی پڑے گا, لیکن ایفیشنسی یہی نظر آئے گی کہ یہ کتنی جلدی میں ان پالیسیز کے رزلٹ سامنے لے کے آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بات.
اچھا ہمارے ساتھ آجیے گا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہو رہی تھی, آپ گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کو سب سے سیریس اکنامک چیلنج کیا ہے اس وقت.
جی جی
فرمائیے.
جی جیسا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو جو امیڈیٹ چیلنج ہے اس وقت وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا, بیرونی اکاؤنٹ میں جو خسارہ بڑا ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح امپورٹ کو تھوڑا سا کرٹیل کیا جائے, کیسے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے, کیسے ریمیٹنس کو بڑھایا جائے, یہ بڑا امیڈیٹ چیلنج ہے میرے نزدیک. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم جب ماضی کی طرح جب بھی ذرا سا ہم پہ مصیبت آ جائے تو فوراً ہم بھاگ جاتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف, کیا اس دفعہ بھی ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے یا ذرا جم کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ جی کیا ہم کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہر دوسرے تیسرے سال جو ہمیں آئی ایم ایف پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ نہ جائیں. کیونکہ ہم ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہمیں پی ایف ٹی ملا کرتا تھا تو اس میں گندم ہمیں ملا کرتے تھے تو ہمارے کسانوں نے بھی گندم اگانا چھوڑ دیا, جذبے کے ساتھ نہیں اگا رہے تھے کیونکہ ہمیں مل جایا کرتا تھا گندم باہر سے. تو جب ہمیں اس طریقے سے بیل آؤٹ پیکیجز آئی ایم ایف سے ملتے جائیں گے تو ہم نے ہمارے اندر جو ہے وہ جو کام کرنے کا جذبہ جو ریفارم جذبہ ہے وہ نہیں رہے گا. اس لیے یہ ڈبیٹ ہے جو چل رہی ہے, میرا ویو یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں جانا چاہیے اس مرتبہ تاکہ کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے. جب لیڈر پاپولر ہو اور اپنے پیک پہ ہو, اس وقت جیسے ابھی آج کل ہیں ہمارے وزیر اعظم, ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں وہ آرام سے, اور ایک مرتبہ ہم ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لے لیں تو پاکستان کو کم سے کم اس طرح کے مشکلات کا سامنا آگے نہیں کرنا پڑے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہلے بھی رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے بھی یہ معاشی نظام کو چلایا ہے, پاکستان کو اکنامک سیلف سفیشینسی حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
دیکھیں پہلی چیز تو یہ سوچیں کہ پاکستان کا مسئلہ فوری حل طلب جو ہے نا, فوری میجر سے فوری حل ہونا یہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں ہے اس وقت. کوئی شارٹ کٹ اس وقت پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان کو بہت آرام سے بیٹھ کر ایک کنسسٹنٹ طریقے سے اس پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہمیں اپنے ریونیو کو بڑھانے کی طرف توجہ دینی ہوگی. آپ ریٹ ٹیکس ریٹ کو کم کریں اور بیس کو بڑھائیں, لیکن بہت سارے ریسورس ہم آلریڈی کلیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ سرکار کے خزانے میں نہیں جاتا ہے, جس کو آپ وتھ ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں. ہم جس کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, جب بل آتا ہے تو اس میں 17% جی ایس ٹی لگا ہوا ہوتا ہے جو میں دے دیتا ہوں, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کے یہاں جس ہوٹل میں میں نے کھانا کھایا ہے اور جس نے جس کو میں نے 17% جی ایس ٹی دیا ہے اس کو, اس نے وہ پیسہ سرکار کے کھاتے میں ڈالا ہے. میں نے بہت سارے چیئرمین حضرات سے ایف بی آر کے معافی میں پوچھا کہ کوئی طریقہ ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے, میں کوئی بتا نہیں سکتا ہوں, گارنٹی نہیں ہے کہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ ہمارے خزانے میں آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس ٹیکس کلیکٹڈ اینڈ ٹیکس ڈپازیٹڈ اس میں اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سال میں نہیں ہو سکے گا, لیکن اگر ٹو ٹو تھری ایئرس میں اگر ہم اس گیپ کو بریج کر دیں تو 300 بلین پاکستان کو یہاں سے ملے گا ریسورسز. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بھی اقدامات ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ
جی
ایکسپینڈیچر سائڈ کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی جس ملک میں کرپشن پھیلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اور وہاں پر سب سے زیادہ ان کا جو بجٹ ہے وہی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروجیکٹ 1 بلین میں لگے گا ہم نے اس کو پیڈ کر کر کے 3 سے 4 بلین کر دیتے ہیں, وہ ان نیسسری ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے اس کا. دیکھنے میں ایکسپینڈیچر زیادہ زیادہ نظر آ رہا ہے, اس کو پور کرنے کے لیے ہمیں باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے, ہم ڈیٹ ایکیوملیٹ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے کرپشن کے خلاف پاکستان میں اس وقت مہم چلی ہوئی ہے, آئی ایم شیور کہ بہت سارے پیسے ہمیں یہاں سے ایکسپینڈیچر میں بچ جائیں گے. بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں جو آن گوئنگ ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایکسپینڈیچر کی پرائیورٹیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم پہ خرچ کریں, ہم صحت پہ خرچ کریں, ہم لوگوں کو ٹیکنیکل نو ہاؤ پرووائڈ کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جب کو جب محسوس ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا کہ جمہوریت کی وجہ سے ہمیں بھی کوئی بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے.
اچھا ایک آخری بات, فوری طور پر فوری ضروریات کے لیے اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے تو کیا کرے اس وقت فوری طور؟
تو میں کہہ رہا ہوں
جی
کہ ہم اگر بیٹھیں اور بیٹھ کے 6 سے 7 بلین ڈالر کے امپورٹ کو کم کریں, اسی طریقے سے 1.5 سے 2 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کو اگر ہم بڑھاتے ہیں تو 8 سے 9 بلین کا فرق تو ہمیں یہیں پر جائے گا. اس کے بعد بہت سارے اور بھی جیسے میں نے بتایا ریمیٹنس کی طرف توجہ دیں. یہ سال لگے گا پاکستان, سال ڈیڑھ سال میں یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, تھوڑا بہت قابو میں ضرور آ جائے گا, اتنے برے حالات نہیں ہوں گے اگلے سال تک. اس سال اگر ہم ایکشن لے لیں تو آئی ایم ایف کے بغیر ہمیں زندہ رہنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہر بار ہم چلے جاتے ہیں, ہمیں وہ ایک سر میں درد ہے, آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور انہوں نے ایک ڈسپرین ٹیبلٹ دے دیا, ایسپرین کی گولی ہم کھا لیتے ہیں, درد ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم نے کبھی نہیں پتا کیا کہ یہ ہاتھ تھوڑے تھوڑے دنوں میں میرے سر میں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. ہم مرض کا نہیں پتا کرتے, کیونکہ درد وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آؤٹ کر دیتا ہے, ہم پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو اس مرتبہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہنے کے لیے وہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی ہمیں.
ڈاکٹر اشفاق بہت شکریہ آپ کا, بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. ڈاکٹر عطا صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ جی, ایک آخری بات مجھے یہ بتائیے کیا کوئی اس بات کے امکانات ہیں کہ کوئی نیا فائنینشیل کنسورشیم پاکستان چین وغیرہ جیسے ملکوں کا مل کے بن سکے جس سے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے جو فائنینشیل پرابلمس ہیں وہ سالو ہو سکے؟
دیکھیں بالکل یہ بات قابل ذکر ہے اور یہ کوئی ممکن ہے اور ایسا بالکل بن سکتا ہے, اور پاکستان نے پی ٹی آئی نے آتے ہی اپنی گورنمنٹ میں ایک یونٹ بھی قائم کیا ہے جو سی پی ایف اور چائنا کے ساتھ دوسری ریلیشن شپ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے. تو ابھی میرے خیال میں یہ بالکل ایسا ممکن ہے, اور ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نئی گورنمنٹ ہے ان کے ڈیلیگیشن انٹرنیشنل کانفرنس انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کیا لائن دیتے ہیں اور کس قسم کی سچویشن بنتی ہے. اور ریسنٹلی یہ جو اسلام آباد میں ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے یو ایس کی طرف سے, وہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن شپ کس موڈ کی طرف جاتے ہیں. کچھ نیگیٹو قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جیسے کہ ابھی پاکستان کی امداد روکی گئی ہے, جو فورن منسٹر کی بہت امداد نہیں ہے, واجب الدار رقم ہے, جبکہ یو ایس اس کو کہتے ہیں کہ ہم وہ پرائرٹی بجٹ اب وہاں پہ اسپینڈ نہیں کریں گے پاکستان کے. تو یہ بالکل میرے خیال میں کچھ آئیڈیا ہے پی ایم عمران خان کا کہ ہم اس صورت میں کچھ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں جس میں رشیا کو شامل کرتے ہیں, جس میں ہم انڈیا کو شامل, جس میں ہم چائنا کو شامل کرتے ہیں. چائنا رشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے کچھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا زون اکنامک زون بنایا جائے جس میں مل کے کام کیا جائے اور کرنسی ڈیولپمنٹ جس میں دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کس طرف جاتی ہے.
اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی اس قسم کا اکنامک زون بنتا ہے تو کیا وہ کوئی آلٹرنیٹ ہوگا آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کا؟
بالکل آلٹرنیٹ ہوگا. اور اسد عمر صاحب کافی عرصے سے جب سے ان کو تھوڑا سا یہ پورٹ فولیو دینے کی بات کی جا رہی تھی تو وہ ایک منی پولنگ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پول بینک کریٹ کرنے کی کافی کوشش کر رہے ہیں, اور اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ ہم مختلف جگہوں سے پبلک منی گیدر کریں گے اور ایک پول کریٹ کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو ہم کیسے میٹ کرتے ہیں اور ہمیں آئی ایم ایف جیسی پالیسی کی طرف نہ جانا پڑے. تو یہ میرے خیال میں ایک الٹرنیٹو سچویشن ہوگی جس میں پاکستان ڈفرینٹ جو ڈیولپمنٹل ایجنسیز ہیں ان کی مدد کے بغیر, جیسے کہ آئی ایم ایف ہے یا کچھ اور ڈونر ایجنسیز ہیں, ان کی مدد کے بغیر پاکستان کو ریجنل کوآپریشن قسم کی کوئی چیز پیدا کرے جس میں ٹریڈ کے اوپر, گیون ٹیک کے اوپر کوئی بہتر سچویشن پیدا ہو. اور پہلے بھی دیکھیں کہ چائنا نے پاکستان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی, اسپیشلی انرجی سیکٹر میں کافی انویسٹمنٹ ہے. تو ابھی چائنا کے ساتھ مل کے اس بات کی انڈیکیشن ہمیں مائک پومپیو کے اسٹیٹمنٹ سے بھی ملی تھی, جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ کرتا ہے تو وہ جو پیسے ہیں یا وہ جو رقم ہے وہ چائنا کے لون کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ اس کا ایک بڑا واضح جواب کیا تھا کہ یہ پراپر ڈسکشن تھی کہ پاکستان ایسا کر سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتا, اور پاکستان نے کہا کہ یہ ہماری مرضی ہم اس کو کر دیں گے. تو یہ آپشن بالکل زیر غور ہے اور کافی زیادہ مشاورت میں یہ بات زیر غور ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر, جیسے ڈاکٹر اشفاق نے بتایا کہ ہمارے پاس آپشنس ہیں, ہم ایسی منی پول کر سکتے ہیں ڈفرینٹ میتھڈ پہ. اور خان صاحب سے پہلے بھی کافی نیشنز اور فورن بزنس مین اور کافی فورن بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں, جو میرا خیال اتنی وقت کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب کوئی ان کے ساتھ مل کے کسی بات کی نیگوشیشن کرتے ہیں تو شاید کوئی آئی ایم ایف سے الٹرنیٹیو چیز نکال سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کا. سامنے ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے. پاکستان میں جو صدر کے انتخابات تو کل یعنی منگل کو 4 ستمبر کو ہونے والے ہیں, اس سلسلے میں ڈاکٹر اللہ بخش صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پولیٹیکل رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں, اور مقتدہ منصور صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں اور کالمسٹ ہیں. ان دونوں سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے ایک بریک.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ڈاکٹر اللہ بخش صاحب. آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ بات تقریباً طے ہو گئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ منقسم ہے اور پی ایم ایل این کا ایک امیدوار ہے جو مشترکہ اپوزیشن کا امیدوار ہے اور پیپلز پارٹی کا ایک امیدوار ہے, جبکہ پی ٹی آئی کا ایک ہی امیدوار ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ, ظاہر ہے اب یہ تو آبویس ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن اس کا پاکستان کے پولیٹیکل سینیرو پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے جیسا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ڈاکٹر عارف علوی ہیں ان کی واضح ایک برتری اس وقت نظر آ رہی ہے, اور یہ برتری میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں بھی موجود رہتی ہے کسی نہ کسی حد تک اگر اپوزیشن اپنا کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ بھی لے آئے, کیونکہ روایت یہ ہوتی ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس کے ووٹ مور اور لیس انٹیکٹ رہتے ہیں, جبکہ اپوزیشن میں سے بعض دفعہ کچھ سرپرائزز ہیں, کچھ ڈیفیکشن دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس وقت جو یہ صدارتی انتخاب ہے, چونکہ یہ بہت فوراً بعد ہو رہا ہے عام انتخابات کے, تو اس میں ابھی چونکہ کچھ ضمنی انتخاب ہونے ہیں, کچھ لوگوں نے سیٹ چھوڑی ہے, تو 337 کا ایک فگر ہے جو بن رہا ہے, 337 کا جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو چاہیے, جو کہ فل ہاؤس میں جب فل الیکٹورل کالج ہوتا ہے تو 354 کا فگر ہوتا ہے.
اس میں عارف الوی صاحب کمفرٹیبلی 342 پر کھڑے ہیں, جبکہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی تمام اگر حساب آپ جوڑ لیں نمبرز گیم میں تو وہ لگ بھگ 203 پر ہیں اور اعتزاز احسن 115 پر ہیں. تو اس حساب سے اگر آپ اس کو اگر یونائٹڈ کینڈیڈیٹ بھی ہو تو 318 پہ اپوزیشن کھڑی ہے. مقابلہ دلچسپ ضرور ہو سکتا ہے اور ظاہر پھر اپسٹ بھی ایک وقت کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس وقت صورتحال جو ہے اس میں عارف الوی صاحب ایک واضح برتری لیے ہوئے ہیں. اب اس میں جو پریزیڈنٹ ہے چونکہ اس کا ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے, اس لیے اب اس حوالے سے کہ اگر عارف الوی صاحب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا آگے پاکستانی سیاست پہ اثر ہوگا, وہ تو خیر ایک لگا بادا سا فارمولا ہے جو پریزیڈنٹ نے جس طرح فنکشن کرنا ہوتا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر اپنے آپ میں کانفیڈنٹ فیل کریں, سیکیور فیل کریں, تو پریزیڈنٹ کے لیے تھوڑی سی ایرینا کھول سکتا ہے جہاں پہ وہ کینوٹ ایڈریسز کر سکتے ہیں یا انٹرنیشنل جو کانفرنسز ہیں یا ڈپلومیسی ہے اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن ادر وائز ان کا کوئی رول ہے نہیں. لیکن دوسری جانب جب ہم اپوزیشن کا دیکھتے ہیں تو اس پر کافی اس کے اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک کئی بار کبھی لگتا ہے کہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے, سیاسی آنکھ مچولی کا, جس میں آپ دیکھیے کہ پہلے اسپیکر کے الیکشن میں متحدہ اپوزیشن کے طور پہ سب نے ووٹ کیا, اس کے بعد جب پرائم منسٹر کی باری ہے تو پیپلز پارٹی نے اصرار کیا کہ نون لیگ چونکہ بڑی پارٹی ہے اپوزیشن میں, وہ اپنا امیدوار لے کر آئے, لیکن جب امیدوار وہ لے کے آئے تو پھر وہ لہ تلال سے کام لینے لگے اور پھر بالآخر انہوں نے اس انتخاب میں حصہ ہی نہیں لیا وزیر اعظم کے. اور اب پھر جو صورتحال ہے وہ صدر کے انتخاب میں اب وہ اپنا ایک الگ سے کینڈیڈیٹ لے آئے ہیں, باقی تمام اپوزیشن ایک الگ ہے, تو اس میں لگتا ہے کہ کچھ جو ہے ایک سلسلہ ایسا چل رہا ہے جس میں ظاہر ہے کہ ہم یہ الزام تو نہیں لگا سکتے لیکن اس کا کم از کم بھی انڈائریکٹ فائدہ جو ہے بالواسطہ فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا صدارتی انتخاب میں. لیکن آگے چل کے جو اپوزیشن کا آپس میں ایک رابطہ ہے, اتحاد ہے یا مشترکہ ایجنڈے پر کام کرنا ہے, اس میں بھی کچھ دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں. گو کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کیونکہ ان کی رائے میں مسلم لیگ نون کو ان کی زیادہ ضرورت ہے آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی, بنسبت یہ کہ ان کو اس کی ضرورت ہو
جی.
کیونکہ بہرحال ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس ایک اسمبلی میں قومی اسمبلی میں بھی پہلے سے زیادہ لوگ موجود ہیں جو پیپلز پارٹی کے الیکٹ ہوئے ہیں, جبکہ نون لیگ کے پاس وفاق کی حکومت بھی نہیں رہی اور صوبے کی حکومت جس کے بارے میں وہ کافی پر اعتماد تھے وہ بھی نہیں رہی. تو اس حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ آگے چلنے کے لیے وہ کوئی مہنگا سودا نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کے خیال میں وہ, کیونکہ نون لیگ بہرحال اس کا ساتھ دینے پر آمادہ بھی رہے گی
اور مجبور بھی ہوگی.
تو یہ اس وقت کا سناریو ہے.
اچھا مقدس صدر صاحب, آپ سندھ میں ہیں, آپ وہاں کی صورتحال پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں, کیا اسباب نظر آتے ہیں آپ کو, آخر کیوں یہ اتنا بڑا اسپلٹ ہے؟
شکریہ جعفری صاحب. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی انڈر پریشر ہے اور پیپلز پارٹی میں جس طرح سے کیسز آ رہے ہیں, نیٹ میں کیسز جا رہے ہیں, ایف آئی اے میں کیسز جا رہے ہیں, تو وہ جو پریشر ہے اور وہ پریشر آج کا نہیں ہے, وہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ جب پہلی بار جو سینٹ کا جو 50% کا الیکشن ہوا تھا اور اس سے پہلے جو بلوچستان کے اندر جو کچھ تبدیلی آئی اس میں پیپلز پارٹی نے جو کردار ادا کیا اور وہ جو 50% اراکین آئے سینٹ کے اس کے حوالے سے, اور اب پھر یعنی یہاں پر جس انداز میں معاملات چلے ہیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جن انداز جن قوتوں کے دباؤ میں ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو ریلیز کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس میں اپوزیشن متحد نہ رہ پائے, یعنی مثال کے طور پر شہباز شریف کو ووٹ نہ دینا ہے وقت پر جبکہ پہلے میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, اب اپنا ایک امیدوار لے کر آ جانا صدارتی, وہ کہ اگر اپوزیشن متحد بھی ہوتی تو میری کیلکولیشن کے مطابق ان کے پاس جو ہے تقریباً 28 جو ہے وہ پوائنٹس کی کمی تھی, وہ ان کے پاس 348 بن گئے تھے میرے حساب سے اور ان کے بعد بن رہا ہے 318 ٹوٹل اگر دونوں مل جاتے اور ایک کینڈیڈیٹ ہوتا تب بھی جو ہے جیتنے کے امکانات متحدہ اپوزیشن کے کم تھے, لیکن اب تو یہ بکھر جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بھی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ شاید اکٹھے ہو جائیں لیکن نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاملات جو ہیں وہ سینٹ کے اندر جو قانون سازی جو آئے گی قومی اسمبلی سے اس میں جو ہے وہ پھر حالانکہ سینٹ کے اندر اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کی تقسیم کی وجہ سے تحریک انصاف بآسانی اپنے قوانین کو اور اپنی جتنے بھی وہ لے کر آئے گی چیزیں وہ سب منظور کراتی چلی جائے گی, تو مجھے جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ اپوزیشن کے بکھرنے کا, اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پیپلز پارٹی میں عائد ہو رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا عالمیہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھ بھی رہی ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کی بچت نہیں ہو پائے گی, لیکن وہ پھر بھی وہ مجبور ہے, یا پتہ نہیں کیا معاملات ہیں اندرون خانہ کے, اس کو اس حد تک جانا پڑ رہا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے چیزوں کو اور لوگوں کے سمجھانے کے باوجود, پرانی پارٹی ہے چیزوں کو سمجھتی ہے, کئی بار جو ہے مسائل کا شکار رہ چکی ہے, اس کے باوجود وہ اس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اور ایک متحدہ اپوزیشن کا ایک امیدوار لانے میں وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کچھ بہت کچھ جو ہے وہ بتا رہی ہیں.
اچھا, میں قبل اس کے اگلے سوال کی جانب جاؤں, میرے کالر ہیں افضل صاحب چکوال سے. جی افضل صاحب فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم, میرا یہ جو پینل کے صاحبان ہیں ان سے کلیریفیکیشن لینا چاہتا ہوں
جی.
کہ صدر صاحب کسی بھی, پہلے بھی پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو پیپل پارٹی کے تھے, نواز شریف کی مسلم لیگ کی تھی تو مسلم لیگ کے تھے, اگر ابھی پی ٹی آئی کے بن جائیں گے تو اس میں کیا کسی کو نفع نقصان ہوگا؟
اللہ بخش صاحب, ڈاکٹر اللہ بخش صاحب بتائیں گے آپ.
دیکھیے, سیاست میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے. جو تمام جو پارٹیز اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ووٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے لیے وہ یا اس ووٹر کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں یا کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ دیکھیے, جب زرداری صاحب بنے صدر یا جب ممنون حسین صاحب بنے تو وہ بلا مقابلہ صدر نہیں بنے, ان کے مقابلے پہ فیلڈ کیے گئے کینڈیڈیٹ, اور وہ اسی لیے فیلڈ کیے جاتے ہیں تاکہ مقابلہ ہو, جمہوری ایکسرسائز ہو, جو ووٹ زیادہ لے وہ اپنے عہدہ سنبھالے, باقی لوگ جو ہے اس کو نہ صرف ایک مبارک دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے کا ایک عزم بھی ظاہر کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی ایکسرسائز ہے.
اچھا,
اور اس میں اب بھی یہ, اور خاص طور پہ یہ زیادہ دلچسپ تب ہو جاتی ہے جب نمبرز بہت قریب ہو جاتے ہیں. اس دفعہ کی جو پارلیمنٹ ہے اور اس دفعہ کے جو انتخاب ہے اگر آپ دیکھیں اس میں نمبر گیم بہت قریب رہی, جیسے ہم نے اسپیکر کے انتخاب میں بھی دیکھا, جیسے ہم نے پنجاب میں چیف منسٹر کے انتخاب میں دیکھا, اسی طرح یہ جو صدارتی انتخاب ہے اس میں بھی نمبر گیم بہت کلوز, اور جب کلوز ہوتی ہے تو پھر دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ آیا جو پارٹیز جو کلیم کرتی ہیں یا جو نمبرز ان کے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں وہ اس کے مطابق جو ہے اپنے اہداف بھی حاصل کر سکیں گی یا نہیں.
صحیح.
تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی پریشان ہوا جائے, یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک انہیرنٹ پارٹ ہے اور ایسے ہی دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے.
اچھا, ایک ہمارے اور کالر ہیں میاں والی سے, مرید خان صاحب. جی مرید خان صاحب.
السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
یاد کر رہا ہوں یہ جناب پاکستان ہے, ہم ووٹ کسی کو دیتے ہیں اور کامیاب کوئی اور ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں افغانستان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ افغانستان کی جنگ میں روس کے وقت پاکستان کی سر سب بھاگ سے آ گئے ہیں, بیوی بچے سمیت, اور ہیڈلی کا قول ہے کہ جس کے ساتھ بھلا کرو اسی کے شر سے ڈرو. 40 لاکھ افغانی ابھی تک پاکستان میں پھرے ہیں اور ہمیں برا بھلا بھی افغانی کہتے ہیں. ہمارا معیشت تباہ ہو گیا, ہمارے پتہ نہیں ہزاروں جوان فوجی جوان.
بہت شکریہ مرید خان صاحب آپ کا. جی ڈاکٹر اللہ بخش صاحب, ایک سوال میرا اور ہے, میرے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے. کیا آزاد جو اراکین ہیں پارلیمنٹ کے, ان کے بھی کوئی, ان کا بھی کوئی رول ہوتا ہے صدارتی انتخاب میں؟
جی بالکل, وہ ووٹنگ تو سب نے کرنی ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو حیات ترکیبی ہے پارلیمنٹ کی اس میں تمام حساب اگر جوڑ لیے جائیں تو اس کے مطابق یہ فگر ہے جو مقتدی صدر صاحب نے بھی فرمایا, جو میں نے بھی عرض کیا, 342 سے 348 ووٹ جو ہیں وہ عارف علوی صاحب کے ہوں گے اور باقی بھی ہم نے اس کی تقسیم دیکھ لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو پارلیمنٹ میں آزاد اراکین ہیں یعنی جو میجورٹی ہے اس نے اپنی پارٹی سلیکٹ کر لی ہیں, بہت سے لوگ تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں, چند ایک مسلم لیگ نون میں آ گئے, فاٹا سے 4 سینیٹر ہیں جو آزاد ہیں, قومی اسمبلی میں کچھ سیٹیں ہیں جو آزاد ہیں, لیکن ان کا بہت زیادہ فرق جو ہے وہ ٹوٹل آؤٹ پٹ اس پہ جو آؤٹ کم ہے اس پہ پڑے گا نہیں, اور وہ لگ بھگ یہی پکچر رہے گی جیسی کہ ابھی بیان کی گئی ہے.
اچھا ایک بات تو مقتدی منصور صاحب یہ اور بتائیے کہ یہ جو کچھ بھی سچویشن ہے اس کا کیا کوئی فال آؤٹ آپ سمجھتے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے آئے گا؟
دیکھیے سندھ میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اب نئے مسائل کا سامنا ہوگا. شرجیل میمن کے حوالے سے آپ کے سامنے صورتحال آئی ہے. سندھ گورنمنٹ کے اوپر اب مجھے لگتا ہی ہے کہ صدارتی انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد گرفت مزید جو ہے وہ سخت ہوتی جائے گی اور بعض معاملات جو ہیں ان کو اٹھایا جائے گا اور اٹھتے آئیں گے اور نیب کا رویہ جو ہے مزید جو ہے وہ سخت ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ دیکھیے وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ آئے چیف جسٹس صاحب, اس کا مطلب کے پاس کوئی رپورٹ تھی اور وہ کورٹ جانے کی بجائے انہوں نے اپنی گاڑی مڑوائی اور سیدھے جو ہے وہ عباسی سوری وہ جو ہے ضیاء الدین ہاسپٹل پہنچے اور جا کر ڈائریکٹ ان کے کمرے میں گئے اور وہاں سے انہوں نے برامد کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہے اس کی اطلاعات ہیں اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اب مزید جو ہے اس کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ کہاں جا کر رکیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن صدارتی انتخابات جو ہے وہ کل جس طرح سے ہوں گے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے اور اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے.
بہت شکریہ آصم ڈاکٹر آصم اللہ بخش صاحب اور جناب مقتدہ منصور صاحب. ہمارے ساتھ ابو منظور قریشی صاحب ہیں لندن سے. ہم گفتگو کریں گے جو نقل وطن کرنے والے میڈیٹرینین کے تھرو جاتے ہیں یورپ, ان کی حالت اظہار کے بارے میں. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. یہ بتائیے جناب منظور قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لندن سے اور آپ خاصی گہری نظر رکھتے ہیں جو صورتحال ہوتی ہے, جس طرح سے یہ مائگریشن کرنے والے جاتے ہیں سمندروں کے راستے یورپ میں. کیا ایسا صورتحال ہے جو ایک کوئی یو این ایچ سی آر کی رپورٹ آئی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
جی ایک طریقے سے تو ایک یورپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہتر ہے رپورٹ کے وجہ بہت زیادہ ریفیوجیز اب نہیں آ رہے, لیکن اب جب ہم اس کی پرسینٹیج دیکھتے ہیں ڈیتھ کی تو
رائز ہو رہی ہے.
اتنے لوگ آ رہے تھے وہ بہت ہی الارمنگ ہے اور بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے پروپورشنیٹ میں اس کے جو کہ لوگ پہلے آ رہے تھے اور جتنی ڈیتھ ہو رہی تھی میڈیٹرینین میں. تو یہ رپورٹ جو ہے دونوں ہی طریقے سے اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے, اور لیکن الارمنگ ہے کہ کس حد تک جو وار ٹون ایریاز ہیں وہاں پر لوگوں کو آنے سے روک کے وہاں پر جو ہے لوگوں کی مشکلیں اور بڑھائی جا رہی ہیں اس یورپ کی جو نئی پالیسی ہے اس کے ساتھ سے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا منظور قریشی صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے بابر بلوچ صاحب نے جو کہ یونیٹ سی آر کے ترجمان ہے یورپ میں. بابر بلوچ صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے جو یو این ایچ سی آر کی رپورٹ آج آئی ہے پیر کے روز, اس میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو تعداد ہے وہ تو کم ہو رہی ہے لیکن جو ڈیتھ ٹول ہے وہ رائز ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے, کیا سبب ہے اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کیا صورتحال بن سکتی ہے؟
بہت شکریہ. بالکل جو ہم نے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ سالوں کے تناظر میں جب لوگوں جو یہاں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں سمندر کے راستے, ان کے اعداد و شمار اور وہ لوگ جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس تگدو میں, لوگوں کی آنے کی جو تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اموات ہیں سمندر میں وہ بڑھ رہے ہیں. مطلب اس سال کے دوران جو گزشتہ 8 مہینے ہیں ان میں 1600 کے قریب لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور یاد رہے کہ بالکل وہی عرصہ ہے کہ 3 سال پہلے اعلان کرتی جو ایک معصوم سیرین بچہ تھا اس کی موت کے بعد آپ نے بہت سی رپورٹیں سنی دیکھی, لوگوں نے اس پہ جو اپنے خدشات ہیں اس کا اظہار بھی کیا. تو جو ہمارا رپورٹ ہے اس کی جو ہماری رپورٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کو یہ یاد دلایا جائے کہ اس اندوناک دلخراش واقعے کے بعد بھی کافی معصوم جانیں اس سمندری راستے میں ضائع ہو رہی ہیں تک دونوں کہ وہ یورپ پہنچے.
بابر بلوچ صاحب, کئی ملکوں میں اب بھی جنگیں جا رہی ہیں, کانفلکٹس ہیں, وہاں پر تصادم ہو رہے ہیں, لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یو این ایچ سی آر یا یونائیٹڈ نیشنز کوئی اقدام کر رہا ہے؟
بالکل جی, حکومتوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. یورپ میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ لوٹے پٹے جب ان کشتیوں میں اسمگلروں کے ہاتھوں خوار زار ہو کے سمندر میں پھنس جاتے ہیں, جب ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے, تو کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ جو جس کشتی نے ان لوگوں کی جان بچائی ہے, جس ریسکیو شپ نے ان کو بچا کے وہاں سے اٹھایا ہے, ان جو 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 ریسکیو شپ ہے اس کو پھر یہ تگدو نہ کرنا پڑے کہ کس یورپی ممالک میں جا کے وہ رکے گا, یہ اجازت ملے گی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے, اس کے بعد یہ پریڈکٹیبل ہونا چاہیے کہ یورپ ان لوگوں کو پہلے تو خشکی پہ آنے دے گا, اس کے بعد پتہ کرنا چاہیے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے. جو زیادہ تر لوگوں کی تعداد اس سال ہم نے جو اس آٹھ پچھلے آٹھ مہینوں میں دیکھی وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ اٹلی پہنچ رہے ہیں, تقریباً اس سال کوئی 20,000 کے قریب لوگ اٹلی پہنچے ہیں, اور ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو سوڈان سے, نائجیریا سے, ایریٹریا سے, اور لوگ جو یونان آ رہے ہیں وہ سیریا, عراق, افغانستان. تو زیادہ تر ان کی تعداد وہ ہے جو جنگ و جدال سے یا غیر امنی بے امنی کی وجہ سے اپنے ممالک میں تنگ آ کے اس طرف آئے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ وہ ہیں جو لیبیا میں پہلے تھے اور اب کیونکہ جو لیبیا کی حالت ہے اس کی وجہ سے بھی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بین الاقوامی برادری کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے ان کی حالت کو درست کرنے کے لیے, ان پر ان کی حالات کو بہتر بنانے کے لیے؟
ضرورت تو یہ ہے کہ اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے, اس میں ایک متفقہ طریقے سے یا انسان جان ہے یہ ماننا چاہیے کہ اس کو ہر حال میں بچانا چاہیے. جب یہ لوگ ان علاقوں سے بھاگ کے کسی ایسے علاقے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ان کو محفوظ جگہ مل سکے, تو وہ ان لوگوں کو میسر آنا چاہیے. یورپ میں اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ممالک, اٹلی, یونان, جو اسپین یا دوسرے ہیں, یہ جرمنی ہیں, وہ تو آگے آ رہے ہیں مدد کے لیے, لیکن عام طور پہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس پہ فی الحال رضامند نہیں ہیں کہ اکٹھے ہو کے ان لوگوں کے لیے کوئی حل تلاش کر سکیں.
بہت شکریہ بابر بلوچ صاحب. آپ کا منظر قریشی صاحب, آپ یورپ میں ہیں, آپ ایک بات یہ بھی بتائیے کہ آنے والے دن اب جو ہیں وہ سردیوں کے دن ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ بڑی شدید موسم کی سختیاں ہوں گی, تو یورپ کی جو پالیسی ہے وہ کس طرح سے ان کو افیکٹ کر رہی ہے؟ منظر قریشی صاحب,
ڈسکشن چل رہی ہے اور یہ مین ایشو ہے یورپ کا, مائگریشن جو ہے یا امیگرینٹس ہیں یا ریفیوجیز, اور اس قسم میں کئی آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی کہا گیا کہ ریجنل ڈس ایمبارکمنٹ پلیٹ فارم بنایا جائے گا کہ جہاں پر بھی جتنے بھی ریفیوجیز ہیں وہ ایک جگہ پہ آئیں گے, پھر وہاں سے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کے ان کے اپنے جو ہیں کمشنر ڈیمیٹریس, انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم یہاں پر یورپ میں ایک نیا گوانٹانامو بے بنا دیں جہاں پر کہ ریفیوجیز کو بند کیا جائے اور وہ نہ واپس جا سکیں نہ آگے جا سکیں. اور یہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ جس طرح بہت سے جو ملک بہت ہی ٹالرنٹ تھے ریفیوجیز کے لیے, جس طرح کے سویڈن ہو گیا اور جرمنی ہو گیا, وہاں پر جس طرح سویڈن میں الیکشن آنے والے ہیں سر پہ کھڑے ہیں, وہاں پر ریفیوجیز کا ایشو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا رائٹ ونگرز کی طرف سے کہ وہاں پر اب ٹالرنس نہیں رہی. تو موسٹ آف دی یورپ جو ہے وہ حالانکہ چاہتے ہوئے بھی ان کو نہیں اکوموڈیٹ کر پا رہے, کیونکہ اگر وہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو رائٹ ونگ کے جو پالیٹیشینز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ انٹرنل پالیٹکس یورپ کی جو ہے وہ پریونٹ کر رہی ہے ریفیوجیز کی ہیلپ کرنے سے. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے فرنٹ ایکس جو ایک ہے بارڈر گارڈ, وہ ابھی اس وقت ان کی فورس تقریباً 1,000-1,500 کے قریب ان کے ہیں آرمی جو گارڈز ہیں, اس کو وہ بیف اپ کر کے 2020 تک 10,000 پہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس کا بجٹ جو ہے وہ 2027 تک وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا کے 13 بلین سے 34 بلین پاؤنڈ تک کر دیا جائے گا. تو یہ ایک کافی سبسٹینشل وہ ہے, دیٹ مینس کہ ایک نیا وائٹ کرٹن یہاں پر ٹرم یوز کی جا رہی ہے, سفید پردہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے آئرن کرٹن تھا ایک زمانے میں, کہ وہاں پر بالکل جو ہیں ریفیوجیز ہیں جو یورپ کے اندر آنا چاہتے ہیں کسی بھی ریزن سے, جنگ کی وجہ سے, ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو جس طرح بھی پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کرنا یہ چاہیے کہ ایسے یہاں پر یہ بھی بات چل رہی ہے یورپ میں کہ ان لوگوں کو بل کیا جائے, ان کنٹریز کو جن کی وجہ سے یہ جنگیں شروع کی جاتی ہیں, وہ کنٹریز ہیں وہ سب سے کم ریفیوجیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور وہ کیے جا رہے ہیں یہ چیزیں.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کی اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
صدارتی انتخابات کے لیے اپوزیشن ایک امیدوار پر متفق کیوں نہیں, خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. اور ہر صوبائی اسمبلی میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی تعداد کوئی بھی نتیجہ برآمد کر سکتی ہے, اور پھر حکومت اور اپوزیشن کے ارکان کی تعداد میں معمولی فرق نے صورتحال کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے. پاکستان میں صدارتی انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اس بارے میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان نے بتایا.
ہمارے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں, جب بڑا چونکہ ہائی پروفائل کا الیکشن ہے تو چیف جسٹس سے متعلقہ ہائی کورٹ ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے سندھ کے, اسی طرح بلوچستان کے, خیر پختونخوا کے, اور اس طرح جو ہمارے جو قومی اسمبلی کا جو ہمارا بنے گا پریزائڈنگ آفیسر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس بنیں گے, اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر ہوں گے. پولنگ اسٹیشن وہی ہے ہماری قومی صوبائی اسمبلیاں بن جائیں گی, اور اسی طرح سے ووٹ ہوں گے جس طرح کہ ہمارے عام طور پر سیکرٹ بائی بیلٹنگ ہے, جیسے اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا رہتا ہے.
صدارتی انتخاب میں گنتی کے طریقہ کار کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے قمر دلشاد نے کہا,
یہ بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے ملک میں. جس طرح آپ کے یہاں صدارتی الیکشن ہوتا ہے امریکہ کا, اسی طریقے سے وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ الیکٹرل کالج بنتا ہے, الیکٹرل کالج میں 333 ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے ہاں بھی تمام الیکٹرل کالج میں تقریباً کچھ 706 ہیں الیکٹرل کالج میں صدارتی ووٹ جو ہیں, وہ 706 میں اگر ہم ہاف 50% کریں تو لازمی شرط ہوتی ہے کہ 351 کے لگ بھگ انہیں ووٹ حاصل کرنے چاہیے. لیکن چونکہ تین کھڑے ہو گئے ہیں اب 351 کی شرط نہ رہی, اب جو سمپل میجارٹی میں زیادہ ووٹ حاصل کر لے گا تو وہی صدر مملکت بن سکتا ہے.
قمر دلشاد نے کہا,
یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکمران جماعت جو ہے وہ اپنی مقررہ جو اس کی 346 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور وہ آسانی کے ساتھ وہ صدر مملکت بننے کا انہیں مکمل موقع مل جائے گا. لیکن بہرحال یہ بڑے آسان طریقے سے سارے معاملہ ہوتے ہیں, اور یہ ہمارا صدارتی رول جو ہے وہی ہے جو 1988 میں بنائے گئے تھے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, اور اسی کے پیش نظر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے جو کل جو انتخابات ہوں گے وہ بڑے بہت آسانی سے ہو رہے ہیں. اس میں کوئی پراسراریت نہیں ہے, کوئی ہنگامہ خیزی نہیں ہے. اس کے اندر سب سے بڑی اہم بات یہ کہ کوئی وہ نہیں ہو رہا کہ بہت چانسز کوئی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہو جائے. لیکن ایک بات ہے,
اپوزیشن کے دونوں گروپ آخر اپنے اپنے امیدواروں کے نام پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں جب اس صورت میں ان کی ناکامی یقینی ہے؟ کیا ایک امیدوار پر اتفاق کرنا ہونا اناؤں کا معاملہ ہے؟ اس بارے میں یونیورسٹی آف پنجاب لاہور کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رانا اعجاز احمد کا کہنا تھا.
وہ اب چونکہ اپنی اپنی ایک ان کی انا پرستی کہہ لیں جو بنی ہوئی ہے کے اوپر چل رہے ہیں, جس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان کو آنے والے وقتوں میں کوئی ایک مضبوط اپوزیشن کا بھی سامنا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ آپس میں ڈیوائڈ رہیں گے اگر آپ صدارتی الیکشن میں یہ متحد نہیں ہو رہے.
اور نوائے وقت کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور تجزیہ کار جاوید صدیقی کا کہنا تھا, کیا یہ امکان کسی حد تک موجود ہے کہ اپوزیشن ایک نام پر متفق ہو کر صدارتی میدان مار سکتی ہے؟ اس بارے میں نوائے وقت اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جاوید صدیق نے کہا,
لیکن اس کے امکانات کم ہیں کیونکہ دونوں طرف سے بہت زیادہ لابنگ اور کنوینسنگ ہو چکی ہے. صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت لگتا نہیں ہے کہ دونوں امیدواروں میں سے کوئی بیٹھے گا, لیکن اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں عارف علوی, وہ ان کی جو ہے کامیابی یقینی ہے.
جاوید صدیقی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کا اقتدار اور پارٹی قیادت پر سخت ہوتا ہوا مقدمات کا شکنجہ انہیں ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پر کردار ادا کرنے سے روک رہا ہے.
پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اس کے سربراہ یعنی آصف زرداری جو ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چل رہا ہے, اور وہ ایک تلوار لٹک رہی ہے ان کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کیا, اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومتی امیدوار یعنی پی ٹی آئی کا امیدوار جیت جائے. اس سے ان کو شاید کوئی ریلیف مل سکے ان مقدمات میں.
اور قنور آفتاب کا کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن کسی ایک نام پر متفق ہو گئی تو صورتحال مختلف شکل اختیار کر سکتی ہے.
اپوزیشن کے نمائندے بیٹھ جاتا ہے اور اپوزیشن میں ایک پاورفل شخص جو ہے بڑا باثر, وہ مثل اعتزاز احسن ہے. اب اعتزاز احسن ہی کھڑے رہے اور مقابلہ ہو گیا, فضل الرحمان صاحب جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں انتخابی معاملات میں, تو پھر اعتزاز احسن کا اور عارف علوی کا مقابلہ بڑا سخت ہوگا اور بڑا اس کے اندر بڑا ایک حیرت انگیز جو ہے وہ رزلٹ آنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اگر تینوں اگر کھڑے رہے دو اپوزیشن کے ایک حکمران جماعت طرف سے, تو پھر عارف علوی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنا جو ہے اپنا اچیو کر لیں گے جو اس کا مطلب جو اس کی مطلبہ جو ہے ریکوائرمنٹ 46 کی اور